इबरत कौन हासिल करता है? जो इल्म रखता है। इल्म रखने वाले ही अल्लाह से डरते हैं और इल्म रखने वाले ही होते हैं जिनके रवैये में तब्दीली आती है। इल्म रखने वाले ही मुत्तकी बनते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वअंजैनल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। वअंजैना, और हमने निजात दे दी, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए थे, वकानू यत्तकून, और जो नाफरमानी से परहेज करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो कौन से लोग होते हैं जो मेरे अजाब से बच सकते हैं, वो कौन सी सिफात है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो निजात पाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि कौम सुआले अलैहिस्सलाम में से कौन से लोग बच गए थे, ईमान लाने वाले, तकवा रखने वाले। अल्लाह ताला ने उनको तो बचा लिया और बाकियों को तबाह बर्बाद कर दिया, बाकियों को बिल्कुल ही खत्म करके रख दिया। और ये लोग कैसे थे? अल्लज़ीना आमनू, ईमान। ईमान शर्त है अल्लाह के अजाब से बचने की, दुनिया में भी और आखरत में भी। और दूसरी चीज क्या थी? वकानू यत्तकून, तकवा, अल्लाह के अदलो इंतकाम से डरना। अगर अल्लाह इंतकाम लेने पर आ जाए, अगर अल्लाह अदल करने पर आ जाए, फिर कोई उससे जो है वो बच नहीं सकता, फिर कोई अपने आप को जो है वो बचा नहीं सकता। तो यहां पर इबरत का पैगाम दिया जा रहा है। और इबरत का पैगाम क्या है कि मतलब ये है कि एक तरफ ये कि अहले मक्का से कहा जा रहा है कि अपने हमसाये में खंडर देखकर इबरत हासिल करो, है ना। कौमों के अंदर उरूजो जवाल का जो कानून है दुनिया में, कौमों के उरूजो जवाल का, उसे इबरत हासिल करनी चाहिए। तो जिस कौम ने भी रसूल को दुख दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को झुटलाया, तो उस कौम का क्या अंजाम होता है? वो तबाह बर्बाद होकर रहती है। तो ये है असल बात कि अल्लाह ताला जो है जब कहता है कि मैं अजाब भेजूंगा इनकार करने के नतीजे में, तो अजाब भेज कर रहता है। तो पहले मक्का को भी डरने के लिए कहा जा रहा है और हम सबको भी ये है कि हम डरें और क्या करें। ईमान और तकवा वो सर्टिफिकेट है, वो इजाजा है और वो चीज है जिसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी से जो है वो बचा जा सकता है। अब फिर जिक्र होता है लूत अलैहिस्सलाम का। और लूत अलैहिस्सलाम जो है ये कौन थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इनको भेजा है। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो क्यों भेजा? इसलिए कि उनकी कौम भी जो थी वो बुराइयों में जो थी वो बड़ी नुमाया थी। और खास तौर पर उनकी कौम ने वो बुराई की है जो दुनिया की कौमों में से किसी ने नहीं की ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतअतून अल-फ़ाहिशता व अंतुम तुबसिरून। और लूत को हमने भेजा, कहाँ भेजा? लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ। और लूत अलैहिस्सलाम का जो इलाका था ये कौन सा इलाका था? ये जो है ये सदूम का शहर था, ये इस इलाके का मरकजी मकाम था जहां पर जाकर आप जो थे वो आबाद हुए थे। और उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत तो दी, लेकिन तौहीद की दावत और रिसालत की दावत, आखरत की दावत के साथ और क्या दावत दी? वो लोग जो थे वो स्टार्ट करने वाले थे जो है वो लवातत का अमल, यानी इतना बुरा अमल जो है जो अल्लाह ताला जिसको हराम करार देते हैं, तो इनकी कौम ने इस अमल का जो है वो आगाज किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपने कौम से कहा कि आतातून अल-फाहिशता, कि क्या तुम जो है वो आते हो बदकारी के लिए, वह अंतुम तुबसिरून, जबकि तुम आंखों से देखते हो। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम कैसे हो कि आंखों देखे जो है वो बदकारी करते हो, इतना मकरूह अमल है, इतना घिनौना अमल है। اور تم یہ بے حیائی کا کام جو ہے وہ کرتے ہو. تو اس قوم کے اندر اور بھی بہت سی برائیاں تھیں، جیسے ڈاکے ڈالنا، مسافروں کو لوٹنا، دوستوں سے خیانت کرنا، عام جو اجتماع کی جگہ ہوتی تھی راستوں میں بھی یہ فوش باتیں کرتے تھے، فوش حرکات کرتے تھے، بعض اوقات محفل میں بیٹھ کر بدفعلی کا ارتکاب کرتے تھے اور بالکل حیا نہیں کرتے تھے. ان پر کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ہے نا. تو اب جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ منع کر رہے ہیں کہ یہ تم بہت ہی برا فعل ہے جو کہ تم کرتے ہو اور آنکھوں دیکھا کرتے ہو. اور فوج کام جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ عمل قوم لوط. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، پھر وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یہ تم ہی تو ہو جو آتے ہو آدمیوں کے پاس، شہوتن، شہوت کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے سوا، عورتوں کو چھوڑ کر. تو اب جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم جو اموریا اور صدوم نامی بستیوں میں رہائش پذیر تھی، ان کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم جو تھی وہ کیسا گھنونا عمل کرتی تھی. اور آپ یہ بات پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں، اور آپ یہ آپ کو اس بات کا پہلے بھی پتا ہے کہ مفسرین جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، اس کے ایک معنی کیا ہیں کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے اور پھر نکاح کے ذریعے. پھر دوسری بات کیا تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ یعنی مردوں سے وہ چیز چاہتے تھے جو کہ عورتوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے رکھی ہوئی تھی نا. تو یہ کیا تھا؟ یہ بالکل ہی ایک غلط بات تھی، یہ ان کا ایک کبھی عمل تھا. تو بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ سخت جہالت کا کام جو ہے وہ کرتے ہو. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ جیسے کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ جہالت پر اتر آیا. اب پیچھے سورۃ الفرقان آیت 63 میں پڑھ چکی، فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو جہالت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو حماقت کے ہوتے ہیں نا، صفاحت کے ہوتے ہیں. مثلاً آپ بات کر رہے ہیں، کوئی گالیاں دینے لگ گیا ہے، بےہودہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے، بے علمی کے معنی میں بھی آتا ہے، بری حرکات کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے اندر جو ہے وہ لذت کے لیے گھنونا کردار پایا جائے تو اس کے لیے بھی آتا ہے کہ گندا کھیل وہ کھیلے، اس کے لیے بھی آتا ہے. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ جو ہو سخت جہالت کا کام جو ہے وہ کر رہے ہو. تو کیا ہے کہ فطرت کے خلاف جو ہے تم کر رہے ہو، جہالت کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، فطرت کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے کہ فطری اور جائز چیز کے موجود ہوتے ہوئے تم اپنی فطرت کو مسخ کر رہے ہو، جذبات اور خواہشات نفس سے اتنے مغلوب ہو چکے ہو. کیونکہ جب انسان کوئی جاہل بنتا ہے تو اس کی عقل بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، ہوش حواس بالکل ہی وہ کھو بیٹھتا ہے، عقلیں بالکل ہی معوف اور مغلوب ہو جاتی ہیں. تو یہ بات ہے، فما کانا جواب قوم ہی، تو بس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا مگر یہ، ان قالو، وہ بول اٹھے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ قوم کے لوگ یہ جانتے ہوئے کہ ہم برائی کا کام کر رہے ہیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ لوط علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، یہاں پہ آل لوط سے مراد آپ کے ساتھ ہی ہیں ایمان لانے والے، کہ ان کو جو ہے وہ بالکل بستی سے نکال باہر کیا جائے تاکہ ہمیں کوئی منع کرنے والا نہ ہو. کھلی ہوئی بے حیائی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان جب ایک تو ہے چھپ کر برائی کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، گلیوں میں کر رہا ہے، راستوں میں کر رہا ہے، کھلی بے حیائی کر رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ حق کے لیے کچھ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ جو ہے یہ تم کیوں کر رہے ہو، کیونکہ یہ محفلوں کے اندر بھی بدفعلی کرتے تھے، تو لوگ منع کرتے تھے, تو اب وہ چھوڑنے پر تو تیار ہی نہیں ہوتے تھے. تو آخری چارہ کار پھر کیا تھا کہ کسی طرح یہ جو آواز ہے جو حق کے لیے اٹھتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے, گلا دبا دیا جائے, ان کو نکال دیا جائے. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نکال دیا جائے. کیوں؟ انہم ناس یتطہرون, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں, بڑے نیک بنتے ہیں. تو انہوں نے اپنی قوم کے جذبات کو ابھارنے کے لیے, بھڑکانے کے لیے کیا کہا کہ بس یہی گنتی کے چند لوگ رہ گئے ہیں, یہی بڑے نیک بنتے ہیں, باقی قوم بدماش ہی رہ گئی ہے. تو جب کسی قوم میں برائی وبا کی شکل اختیار کر لے, سب لوگ برے بن جائیں, تو ان کو حق کی جو آواز ہے وہ زہر کا تیر لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ زہر آلود تانا لگتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی آوازیں بند کر دی جائیں, ایسے گلے دبا دیے جائیں, ایسے لوگوں کو بستی سے نکال دیا جائے. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ نیکی سر چھپا کے چلتی ہے, بدی دندناتی پھرتی ہے, ہے نا؟ بدی کھلی بھی ہے اور دندناتی پھرتی ہے, اور نیکی سر چھپا کے چلتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی محفل میں آپ بےہودگی, بے پردگی, بے حیائی اور برائیوں کے خلاف آپ آواز لگاتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں لو جی ہوں بڑے نیک آئے ہیں, یہ بڑے بنتے ہیں, ان کو بڑا پتا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں حق کی آواز جو ہے وہ اس کو دبایا گیا اور اس کو جو ہے وہ ہٹایا گیا, اس کو ختم کیا گیا. تو اور کسی بھی قوم کا جو ہے نا وہ زوال کی انتہا ہوتی ہے کہ جب وہ قوم جو ہے وہ کھلے عام برائی کرنے لگ جائے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں جو مغرب کی ترقی یافتہ قوم ہے, یہاں بھی کبھی کبھار ایسے سین دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو, ہے نا؟ تو اس میں جو ہے وہ پھر لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ کر کیوں رہے ہوں, کہتے ہیں کرنا ہی تھا تو ذرا سا ہٹ کر کہیں اور جا کر کیا جائے, یعنی سامنے کر رہے ہیں یہ لوگ, ہے نا؟ تو یہ کیا ہے, آپ سوچیں کہ اخلاقی حس میں زوال آتا چلا جاتا ہے. انسان برائی جو ہے پھر برائی کو برائی نہیں سمجھتا, اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ نہیں شرماتے, نیکی کرنے والے پھر سائڈ پر ہو کر چلتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, ہے نا؟ اور جس دن آپ ایئرپورٹ پہ آئی ہوں گی پہلی دفعہ, جب آپ امیگریشن لے کر یہاں پہ آئے, تو اس وقت آپ لوگوں کو کیسے لگا ہوگا کہ آپ استغفر اللہ لا حول ولا قوت, ایئرپورٹ پہ اترے, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, آگے پیچھے, پھر محفلوں میں, پھر بڑا عجیب لگا شروع شروع میں, ہے نا؟ آنکھیں نیچی نیچی آپ کرنے لگے, اور لا حول ولا قوت استغفر اللہ, اور عجیب دل کی کیفیت, اور دل نہ لگے, اور اپنا آپ ننگا ننگا, اور بڑی عجیب سی کیفیت. پھر وقت گزرتا چلا گیا, پھر کیا ہوا, ایک سانچے میں لوگ ڈھلنے لگے, ایک رنگ میں لوگ رنگے جانے لگے, پھر ایمانی کیفیت اور ایمانی حس کو زوال آنے لگا. تو اصل بات کیا ہے کہ جب تک ایسی آواز نکالنے والے موجود ہوتے ہیں تو لوگ برائی کرتے ہوئے کچھ تو محسوس کرتے ہیں, اور جب ان آوازوں کو بند کر دیا جائے, ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کوئی کہنے والا نہیں, کوئی روک ٹوک نہیں, تو پھر جو مرضی کریں. تو ان کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ تھا, اور یہ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانجیناہو واہلہو, بس پھر ہم نے بچا لیا اس کو, واہلہو اور اس کے گھر والوں کو, الا امرأتہ, سوائے اس کی بیوی کے, قدرناہا من الغابرین, ہم نے مقدر کر دیا تھا, ہم نے طے کر دیا تھا. ہاں کی ضمیر عورت کے لیے آئی ہے, لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا تھا, من الغابرین, کہ وہ بھی پیچھے رہ جائے گی. ہم نے اس کا اندازہ باقی رہ جانے والوں میں کر ہی لیا تھا. تو یہاں اس کے معنی کیا ہیں, پہلے ہی ہمیں اندازہ تھا, یعنی تقدیر الہی میں تھا کہ وہ انہی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی جو عذاب سے دوچار ہوں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے چونکہ مقدر میں کر دیا تھا, تقدیر میں اس کی لکھ لیا تھا, اس لیے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوئی, نہیں, یہ بات نہیں تھی. بلکہ بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس عورت کی ہمدردیاں اپنی کافر قوم کے ساتھ ہوں گی, جب آزمائش ہوگی تو یہ نبی کا ساتھ نہیں دے گی، جو اس کا اپنا شوہر ہے اس کا ساتھ نہیں دے گی، کافر قوم کا ساتھ دے گی. تو کیونکہ جتنے بھی تعلیم اور تربیت کے مواقع تھے سب سے زیادہ تو اس عورت کو میسر آئے، پیغمبر اس کے گھر میں تھا، تعلیم اور تربیت کے مواقع سے اس نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، پیغمبر کی کوئی قدر نہ کی. تو پھر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر کیا تھا اس کے لیے، ان انعام تھوڑی تھا، اللہ کے لیے اس کے ہاں جو ہے وہ سزا تھی. تو پتھروں کا نشانہ جو لوگ بنے تو پتھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے تاک میں بھی تھے. قدرناها من الغابرین، غبارا کے معنی کیا ہوتے ہیں، جیسے آپ چلتے ہیں تو پاؤں کے پیچھے گرد و غبار رہ جاتا ہے نا، تو جب حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان لانے والے جب گئے تو یہ بھی اور ان کی قوم کے لوگ بھی سارے گرد و غبار کی طرح پیچھے رہ گئے. اور پھر کیا ہوا ان پر، وامطرنا علیہم مطرا، پھر ہم نے برسائی ان پر، پھر برسانا اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، مطرا. تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک بارش برسائی ان پر، ایک بارش، اور وہ بارش کیسی تھی، فساء مطر المنذرین، بہت ہی بری بارش تھی. اور وہ کیوں برسائی گئی، المنذرین، منذر کی جمع ہے، وہ ان لوگوں پر برسائی گئی جو ڈرائے جا چکے تھے، منذرین، جن کو ڈرایا تھا رسولوں نے آ کر، پھر ان پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان پر جو بارش آئی وہ پانی کی بارش نہیں تھی، بلکہ کیا ہے، سورت ہود آیت 82-83 سے پتا چلتا ہے کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل مندود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. تب جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بر تہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے پاس سے نشان لگے ہوئے تھے. اور بستی جو ہے وہ اہل مکہ سے کچھ دور تو نہیں ہے نا، قریب ہی ہے نا ان کے. تو اصل بات کیا ہے کہ آپ سوچیں کہ پتھروں کی بارش اور ہر پتھر کو پتا ہے کہ کس کو جا کر لگنا ہے. تو یہ تھا فساء مطر، بری بارش. اور پھر جو لوگ ڈرانے کے باوجود اپنے عملوں کو بدلتے نہیں ہیں، پھر اللہ ان پر ایسی بارش برسایا ہی کرتا ہے. اور پھر کیا کہا، قل الحمد للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے، تعریف اللہ کی ہے. اب یہاں سے دوسرا خطبہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو خطبہ شروع ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نا قل الحمد للہ، یہ اس کی تمہید ہے. تمہید میں مسلمانوں کو کیا بات سکھائی گئی کہ جب کچھ بھی کرو تو الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کیا کرو. مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا گیا کہ تقریر کرو الحمدللہ، کھانا کھاؤ الحمدللہ، سو کر اٹھو الحمدللہ، اللہ کی حمد، اللہ کی شکر گزاری. تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، بات بار پر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی یہ لوگ بھی کیا ہیں کہ بات بات پر الحمدللہ ہی کرتے رہتے ہیں، ہے نا، ان کو تو الحمدللہ کا زکام ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، ان کو جو ہے وہ اس کی بیماری لگ گئی ہے. تو مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں. تو یہ حمد بیان کرنا ہے اپنی زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی، اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے. وسلام، اور سلامتی ہے اور سلام ہے، علی عبادہ، ان بندوں پر، الذین، وہ جن کو استوا، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، یعنی اللہ کے لیے حمد ہے اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے استفا کر لیا، مصطفیٰ کر لیا. استفا کیا ہے، چننے کے لیے قرآن میں بہت سے الفاظ ہیں، اجتبا بھی ہے، استخلصا بھی ہے، استنا بھی ہے، اختار بھی ہے، ہے نا. تو استفا کے معنی کیا ہیں، استفا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پاک و صاف ہونا، یعنی کسی کو پاکیزگی اور طہارت نفس کی وجہ سے چن لیا جائے کسی چیز کو پاکیزگی کی بنا پر اس کا انتخاب کر لیا جائے تو اس کو استفا ہے، یعنی کسی کی پاکیزگی کی وجہ سے، عقیدے میں پاکیزگی، عمل میں پاکیزگی، کردار میں پاکیزگی، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلامتی ہے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. تو اب یہاں پر جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے، یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی محفلوں سے ان کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ تعریف بھی اسی کی ہے اور سلامتی بھی اسی کے بندوں کی ہے جن کا عقیدہ درست، جن کا عمل درست، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کو جو ہے وہ ماننے والے ہیں. گویا کہ یہاں پہ چنے ہوئے لوگوں سے مراد وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اور وہ لوگ جو بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں. تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں یا وہ لوگ جو آج کے دور میں بھی اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، لوگ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان بندوں پر سلامتی ہے. بڑا خوبصورت ہے یہ انداز جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ایک طرف تو یہ قل الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دنیا کو پیدا کر کے کہیں الگ جا کر بیٹھ نہیں گیا. وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس کر رہتا ہے. اللہ اپنے پیغمبروں کو بچایا کرتا ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ اپنی دنیا کی صفائی کرتا رہتا ہے، ہے نا، تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے عدل اور رحمت کی نشانیاں برابر دنیا میں نظر آتی رہتی ہیں. سرکشی کرنے والوں کو سخت سزا اور اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. الحمدللہ وسلام علی عباده الذین استوا. اور دوسری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے جو اللہ نے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہیں، اور آج کے دور کے جو دائی ہیں، وہ سارے کے سارے کیسے بندے ہیں کہ وہ ان پر سلامتی ہے، کیونکہ وہ بہت اچھا کام کرنے والے ہیں. آپ سوچیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال رکھا ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. ایک طرف توحید ہے اور دوسری طرف جو ہے شرک ہے. ایک طرف ایمان لانے والے لوگ ہیں، دوسری طرف مکہ کے اندر جو ہے وہ شرک کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ زیادہ اچھے ہیں یا پھر ایمان لانے والے، ایک اللہ کی عبادت زیادہ ٹھیک ہے یا بہت سے معبود کی. تو یہاں پر جو ہے کیا سوال ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک کام پر انگلی رکھ کر پھر پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا. آپ اگلے مزید آگے سورۃ النمل میں پڑھیں گے، اپنے کارناموں کا اللہ ذکر کرتے ہیں، اپنے کرشمے، اپنی قدرتوں کا، اور ایک ایک کو رکھ کر بھی پوچھتے ہیں بتاؤ یہ میں نے کیا، اللہ نے کیا، یا پھر تمہارے معبودوں نے، بتاؤ پھر کیا ہونا چاہیے، کس کی عبادت اور کس کی بندگی، پھر تم کیوں شرک کرتے ہو. تو یہی سوال ہے یہاں پر، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو توحید کا پیغام ہے، اطاعت کا پیغام ہے، بندگی کا پیغام ہے، اللہ کے آگے جھکنے کا پیغام ہے، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کا پیغام ہے. ملکہ سبا کی طرح حقیقت منکشف ہونے پر پیچھے ہٹنے کا نہیں، آگے بڑھنے کا، سر ہٹانے کا نہیں، سر دے دینے کا پیغام ہے. فرعون بننے کا نہیں، ملکہ سبا کی طرح توحید کا علل اعلان اقرار کرنے کا پیغام ہے. تو یہ وہ سب پیغام ہیں جو میرے اور آپ کے نام ہیں. آئیے شکر اختیار کریں، آئیے توحید اختیار کریں، آئیے اطاعت اختیار کریں، آئیے اپنی زندگی سے گناہوں کے جو راستے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے پاٹ کر دیں، ان کو ختم کر دیں، کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھیں، اور ایک شوق، ایک لگن، ایک محبت، ایک پیار، ایک جان کے ساتھ جو ہے اس دھرتی پر جو کفر کی دھرتی ہے، لوط علیہ السلام بن کر اور سلیمان علیہ السلام بن کر، اور موسیٰ علیہ السلام بن کر اور اللہ کے بہترین پیغمبروں کا کردار ہم اپنائیں، اس وائز پیغمبر اپنائیں، اور جو ہے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے توحید کا پرچم جو ہے اس کو بلند کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.